السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعة انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم, اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے, اسی کی تائید و نصرت سے ہم اس دور ترجمہ قرآن میں سورہ زمر کے پہلے رکوع کو مکمل کر چکے ہیں, اور تسلسل سے یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک طویل مکی قرآن جو 13 سورتوں پر مشتمل ہے, سورہ سبا سے سورہ احکاف یہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے. سورہ زمر سے 4 بڑی اہم سورتوں کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے, کل اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی. ان چاروں سورتوں میں توحید عملی, اس کے 4 پہلو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. یہ توحید نظری اور توحید عملی, یہ دو قسمیں توحید کی ہوتی ہیں, اور کل عام فہم انداز میں ہم نے اس کو سمجھا تھا اس کے فرق کو, کہ توحید نظری کیا ہے کہ ایک اللہ کو ماننا, اور توحید عملی ہے ایک اللہ کی ماننا, یعنی جس کو بھی مانا جائے اس کی مانی جائے. عملاً اس کا اظہار جو ہے وہ ہو کہ واقعتاً میں اللہ کو اور اس کے عائد کردہ احکامات کا پابند ہوں اور اس کا ماننے والا ہوں. یہ توحید عملی ہے. توحید عملی کا ایک پہلو ہے اطاعت, توحید فی الاطاعت, یعنی مخلوقات کی جو بھی اطاعت ہوگی وہ تابع رہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے. اور اصول مستد احمد کی روایت میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں اللہ کی اطاعت نہ ہو رہی ہو, اس کی نافرمانی ہو رہی ہو. تو لہٰذا یہ ہے توحید فی الاطاعت, جو کہ خاص سورہ زمر کا موضوع ہے. اور یہ عبادت دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے, یعنی کلی اطاعت اور محبت قلبی, اور یہ عبادت کا ایک لازمی جز ہے اطاعت, جو کہ اس سورہ زمر کا موضوع ہے. اسی طرح دوسرا موضوع ہے توحید فی الدعا. یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت قرار دیا. لہٰذا یہ موضوع انشاءاللہ سورہ مومن کا ہوگا, اور اس میں ہم اس موضوع کے لحاظ سے مضامین کو سمجھیں گے. یہ تو انفرادی پہلو ہوا توحید عملی کا. اجتماعی پہلو میں پھر دو مزید مضامین ہیں کہ جو آئیں گے انشاءاللہ سورہ حامیم سجدہ میں, آج انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہو جائے گا, اور سورہ شورا. تو یعنی یہ حامیم سجدہ میں دعوت اللہ, یہ توحید عملی کا اجتماعی پہلو میں ایک موضوع ہے. دعوت اللہ ہمارے کندھے پر یہ فرض ہے, انشاءاللہ یہ خاص موضوع ہوگا حامیم سجدہ کا. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر, دعوت سے آگے بڑھ کر اقامت کا مرحلہ آتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا, دین کو قائم کرنا. یہ توحید کا اعلیٰ ترین مظہر ہے, اور یہ انشاءاللہ موضوع ہم سمجھیں گے سورہ شورا میں. تو یہ تمہید آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, اور اس کے لیے کل میں نے حوالہ دیا تھا استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی, انہی 4 صورتوں کی جو تشریح ہے اور تفاصیل انشاءاللہ توحید عملی نامی کتاب میں مکتبے پہ انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب اویلیبل ہوگی, اس کا مطالعہ مفید رہے گا. یہ جو دوسرا رکوع ہے توحید فی الاطاعت ہی کے ذیل میں, اب آغاز میں اہل ایمان کو اہم ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جا رہے ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اصل خسارے والے کون ہے, یعنی اصل خسارے کی طرف رہنمائی بھی دی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف بھی ہیں کہ جو کہ بیان کیے جائیں گے. فرمایا کہ قل یا عباد الذین آمنوا, اے نبی آپ فرمائیے کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو, اتقو ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں نے اس دنیا میں احسان کی روی اختیار کی، اچھے کام کیے، ان کے لیے اچھائی ہے، بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کشادہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور بلا شبہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو، ان کے جو بھی اجور ہیں وہ پورے پورے ملیں گے، بغیر حساب، بغیر حساب یعنی بغیر حساب کے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ وہ اصل موضوع ہے. بار بار یہ آیتیں جو ہمارے سامنے آئیں گی توحید فی الاطاعت کے ذیل میں، نبی آپ فرمائیے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا بالکل خالص ہو کر، لہ الدین اسی کی اطاعت کرتے ہوئے. یہاں دین کے معنی اطاعت کے معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت میں مخلص ہو جاؤں، خالص ہو جاؤں اس کی اطاعت کرتے ہوئے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں پہلا فرما بردار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ ہو جاؤں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، نبی آپ فرمائیے کہ بے شک میں خوف رکھتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اور نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے. فَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِ، پس تم جس کو جس کی چاہو پرستش کرو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اصل خسارے میں جانے والے ہیں وہ کون ہیں، وہ رہنمائی آگے اگلی آیت میں، اگلی جملے میں وہ آ رہی ہے. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بے شک خسارہ پانے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ خسارے میں ڈالا. یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی میں نفع بھی عارضی ہے اور نقصان بھی عارضی. اصل نفع اور نقصان وہ آخرت کا ہے، اور سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا، قیامت کے دن جو ہے وہ خسارے میں ڈال دیا. یعنی انہوں نے گھر والوں کی تربیت نہیں کی، خود بھی جو ہے وہ حرام خوری میں مبتلا رہے، گھر والوں کے اندر، بیوی بچوں کے اندر پیٹ میں حرام ہی ہے کہ جو کہ بھرتے رہے. اور یہ ہے کہ آزاد خیال اسکولوں میں داخلہ کرا دیا، یونیورسٹیز میں داخلہ کرا دیا، کوئی فکر نہیں کہ دین کا رنگ جو ہے وہ چڑھ رہا ہے بچوں پہ کہ نہیں چڑھ رہا. تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے محفوظ فرمائے، اور موت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ اللہ ذالک هو الخسران المبین، اور یاد رکھو کہ یہی ہے کھلا خسارہ. جو تعارف قرآن فہمی کورس کا، خاص طور پہ جو رجوع للقرآن کورس ہے، اس کا مسلسل ہمارے سامنے آ رہا ہے، یعنی یہ 9-10 مہینے کا جو بھی یہ کورس ہے، اس میں خاص طور پر گھر والوں کی تربیت کے حوالے سے پورا ایک موضوع ہے کہ جو کہ رکھا گیا ہے، یعنی میرا گھر میری ذمہ داری کے عنوان سے، یعنی اس کی جو حساسیت ہے نا اس یعنی موضوع کی، اسی کے پیش نظر اب یہ باقاعدہ ہمارے اس کورس میں پورا ایک لیکچر سیریز ہے کہ جو کہ منعقد ہوتی ہے، کہ جس میں ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ بھئی یہ ذمہ داری آج ادا نہیں کر رہے تو پھر معاشرے میں کس طرح سے اس کی جو انارکی اور انتشار ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ہر گھر میں فساد ہے، سکون کیوں نہیں ہے. تو لہٰذا یہ فوکس کر کے اس رجوع القرآن کورس میں یہ موضوع شامل کر کے اس کا حصہ بنایا گیا. اللہ تعالی ہمیں اس کورس سے استفادے کی توفیق نصیب فرمایا. تو فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار، اور ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے. ومن تحتہم ظلل، اور نیچے بھی جو ہے وہ آگ کی چادریں ہوں گی. ذالک یخفف اللہ بہ عبادہ، اور یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فتقون، تو اے میرے بندوں میرا ہی تقوی اختیار کرو. والذین جتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور جو لوگ شیطان یعنی طاغوت سے بچتے رہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں. وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا. تو لہم البشرا، تو ان کے لیے پھر بشارتیں ہیں. فبشر عباد، تو نبی آپ میرے بندوں کو خوشخبری جو ہے وہ سنا دیں. یہ دو چیزیں یہاں پر آئی ہیں، طاغوت سے اجتناب اور اللہ سے رجوع. اور یہی وہ ترتیب ہے کہ جو کلمے میں بھی شامل ہے، یعنی کلمہ جو ہم ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کی بھی ترتیب یہی ہے کہ پہلے تمام معبودان باطل کی نفی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، پھر اس بات ہے ایک اللہ سبحانہ وتعالی کا، الا اللہ یعنی اللہ کے سوا. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کی جو بھی محبت ہے وہ دل میں کب بستی ہے؟ کہ جب ساری محبتیں باطل معبودوں کی وہ دل سے نکل جائیں. اللہ غیور ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ محبتیں تم کفار کی دل میں بٹھا کے اور بتوں کی اور اللہ کی محبت کو بھی کہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہو تو یہ اس طرح سے اللہ وہ دل میں سماتا نہیں. تو لہذا یہ ہے کہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، یہ والی کیفیت ہے. یعنی پہلے معبودان باطل کی نفی کرو، نکالو اور یہ بت پرستی اپنے دل سے بھی، ساری محبتیں، پھر اللہ کی محبت ہے کہ جو کہ جاگزی ہوگی. تو یہی ترتیب یہاں پر بھی ہے، جیسے کلمے کی ترتیب ہے کہ اجتنب الطاغوت، انہوں نے طاغوت، اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ، ہر وہ گروہ کہ جو اللہ کے احکامات کے بجائے اپنے احکامات کی تنفیذ چاہے اللہ کی زمین پر، یہ ہے طاغوت. تو فرمایا کہ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے کہ وہ اس کی پرستش کریں، اس کا کہا مانیں، وہ انابوا الی اللہ، اور وہ رجوع کریں اللہ کی طرف، لہم البشرا، تو ان کے لیے بشارت ہے، فبشر عباد، اے نبی آپ پھر میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجیے. اور یہ محبوب بندے ان کی صفات کیا ہیں؟ کون ہیں اللہ کے محبوب بندے؟ آگے تفصیل بیان کی جا رہی ہے، الذین یستمعون القول، وہ کہ جو کہ بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ سنا اور انسنی کر دی، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، سیریس ہو کے سنتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور پھر وہ اس کی اچھی باتوں کی پیروی بھی کرتے ہیں، یعنی صرف رخصت کے درجے پر نہیں بلکہ آگے بڑھ کر احسان کے درجے پر. اولئک الذین ہداہم اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اللہ تعالی ہمیں بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی ہیں اولو الالباب یعنی عقل والے، ہوش مند. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا جس پر عذاب کی وعید وہ ثابت ہو گئی، بس اف انت تنقذ من فی النار، تو نبی کیا آپ اسے بچا لیں گے کہ جو آگ میں گرا چاہتا ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اللہ کی اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم غرف، تو ان کے لیے بالا خانے ہیں، ہائر گریڈز جنت کے، من فوقها غرف مبنیہ، اور ان کے اوپر بنائے بالا خانے مزید، یعنی درجات ہیں کہ جو کہ پھر جنت میں وہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے، بلندیاں عطا فرمائیں گے. تجری من تحتها الانہار، اور وہ جنت کے جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا نازل کیا؟ پانی. فسلکہ ینابیع فی الارض، اور پھر چشمے بنا کر زمین میں پھر چلایا اس پانی کو. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر وہ اسے مختلف رنگوں کی کھیتیاں ہیں کہ جو کہ نکالتا ہے. یہ شان قدرت اللہ سبحانہ وتعالی کی. ثم یہیج، اور پھر وہ کھیتی ہے کہ جو خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرہ، اور پھر تم اسے زرد دیکھتے ہو. ثم یجعلہ حطاما، اور پھر وہ کھیتی بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے. ان فی ذلک لذکرا لاولی الالباب، تو بے شک اس بات میں بھی البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. یعنی یہ پوری کھیتی کی مثال میں بھی اللہ فرمانے کہ ہوش مندوں کے لیے عقل مندی ہے، نشانیاں موجود ہیں کہ جس طرح سے یہ بیج ہے بویا گیا، پھر کوپل، اور پھر پوری کھیتی جوبن پر آئی، پھر زردی اس پر چھا گئی، اور پھر وہ زمین میں چورا چورا ہو گئی. بالکل یہ انسان کی جو زندگی کا سائیکل ہے وہ بھی یہی ہے. یعنی بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، پھر یہ ہے کہ ماتھے پر تیوریاں یعنی بل ہیں کہ جو کہ آ جاتے ہیں، بڑھاپے کے آثار آ جاتے ہیں، اعضا مزمحل ہو جاتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد انسان بھی جو ہے وہ کھیتی کی طرح زمین میں مل جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ کھیتی سے کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، باسے بادل موت نہیں، جبکہ انسان مجھے اور آپ کو دوبارہ اٹھنا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب ہے کہ جو کہ دینا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں ہوش مندوں کے لیے یقیناً نصیحت ہے. اب اس کے بعد بہت ہی اہم آیت ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پس کیا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیا، یعنی یہ وہ شخص ہے جس کا تذکرہ کہ جو شریعت کے احکامات کو بوجھ نہیں بلکہ شریعت کے احکامات اسے فی نفس ہی خیر معلوم ہو رہے ہیں، کشادہ سینہ اس کا ہو گیا، فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، یعنی اللہ کے یہ کلام، یہ اس کو بھی نور قرآن مجید میں کہا گیا، وہ قرآن کے احکامات کے مطابق جب وہ چل رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم نور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام، کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی یہ ایمان کو مزین فرما دے، اور یہ نور ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے، اور ہمیں بھی اسلام میں انشرح صدر وہ نصیب فرمائے، ہمارے سینے کو بھی اسلام کے احکامات کے لیے کھول دے۔ تو فرمایا کہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ ایک یہ شخص ہے، کیا یہ بہتر ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور کیا وہ سنگ دل کے جو کہ یعنی جو دل کا جس کا دل جو ہے وہ سینہ تنگ ہو گیا، لہٰذا اس کے لیے پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس سزا سے اور اپنے عذاب کی اس کیفیت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ دلوں کی سختی بھی یہ نقص سزا ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہی ہیں کھلی گمراہی میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اور اللہ نے یہ بہترین کلام قرآن مجید یہ نازل کیا، یعنی ایک ایسی کتاب ہے یہ کہ جس کی آیتیں ملتی جلتی بھی ہیں اور بار بار دہرائی گئی بھی ہیں، یعنی یہ دونوں خصوصیات ہیں کہ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں، یعنی ملتی جلتی بھی ہیں، ایک یعنی یہ قصہ آدم و ابلیس بھی قرآن مجید میں سات مقامات پر، ایک مثال آپ لے لیں وقفے وقفے سے بیان کیا گیا، اور ہر جگہ پر کچھ نئے انداز میں یہ قصہ ہے کہ جو کہ سامنے رکھا گیا، علم و حکمت کے موتی اس میں پائے گئے۔ اسی طرح سے بار بار دہرائی جانے والی آیات بھی ہیں، یہ جو چھ قوموں کے واقعات ہیں تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ فرمایا کہ تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان اہل ایمان کے یعنی کھالوں پر، جلدوں پر، کہ جو اپنے رب سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کھالوں کے روئے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف، یعنی وہ راغب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا جو ظاہر اور باطن ہے وہ دونوں اللہ کی ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، اور یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، اسے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں، کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس کیا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچاتا ہے، تو یہاں الفاظ معذوف ہیں، کیا وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو روشن چہرے کے ساتھ قیامت میں اور اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے اس کو جنت کی تمام نعمتیں ملنے والی ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ وکیل للظالمین، اور ظالموں کو پھر یہ کہا جائے گا کہ ذوقوا ما کنتم تکسبون، پس چکھو اس کا مزہ کہ جو تم کماتے تھے اس دنیا کی زندگی میں۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے کہ جو ان سے قبل تھے، فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور پھر ہمارا عذاب وہاں سے آیا کہ جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات دنیا، پس اللہ نے ان کو مزہ چکھایا رسوائی کا اس دنیا کی زندگی میں بھی۔ والعذاب الآخرت اکبر، اور یقیناً آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے وہ جانتے ہیں۔ ولقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کی ہیں ہر قسم کی مثال، پھیر پھیر کر طرح طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لعلہم یتذکرون، کہ شاید کہ یہ نصیحت پکڑے۔ اب یہ کون سا قرآن کہ جس کی یہاں پر بات آئی کہ مثال، ہم نے طرح طرح کی مثالیں قرآن میں بیان کی، قرآن عربین غیر ذی عوج، یعنی قرآن عربی زبان میں، یعنی یہ وہ کلام کہ جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، لعلہم یتقون، کہ تاکہ وہ تقویٰ کے روی اختیار کریں۔ اب کمپیریزن آ رہا ہے دو غلاموں کا، مثال دی جا رہی ہے کہ دو غلام، ان کا کمپیریزن غور و فکر کے لیے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجل سلم لرجل، اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک آدمی یعنی غلام کی، اور اس غلام میں کئی آقا ہیں کہ جو کہ شریک ہیں، یعنی وہ کئی آقاؤں کو جو وہ غلام ہے، اور وہ آقا جو ہے وہ آپس میں بڑے ضدی بھی ہیں، جھگڑالو بھی ہیں، اور یہ ہے کہ کوئی اس کو چھوڑتا نہیں ہے, یعنی ہر کوئی اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر ظلم اور ذاتی کرتا ہے. لہٰذا ایک وہ غلام ہے کہ جو کئی آقاؤں کا غلام ہے, وہ رجل سلم الرجل, اور ایک آدمی ہے جو صرف ایک آدمی کا غلام ہے. حل یستوی یعنی مسئلہ, تو سرچنگ کوشچن رکھا گیا کہ کیا یہ دونوں کی حالت برابر ہے, کیا تم دنیا والے ان دو غلاموں کو برابر کر سکتے ہیں, یعنی ایک وہ کہ جس کے 100 خدا ہیں کتنی وہ مشکل میں ہے, ایک کو راضی کرے دوسرا ناراض, دوسرے کو راضی کرے تیسرا ناراض, تیسرے کو راضی کرے پہلا ناراض, یعنی وہ تو انتہائی جو ہے وہ اذیت میں ہوگا, اور ایک وہ شخص کہ جس کا ایک ہی خدا ہے وہ اسی کے راضی کرنے میں جب وہ لگا ہوا ہے. تو لہٰذا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو حل یستویانی مسئلہ, کیا دونوں حالت میں برابر ہیں؟ الحمدللہ, تمام شکر تمام تعریف تو اس اللہ کے لیے ہے. بل اکثر ہم لا یعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر وہ جانتے نہیں. اب شرک کی نفی فرمایا جا رہا ہے, انک میت و انہم میتون. لہذا جو بھی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے وہ غلو کرنے والے, تو یہاں پر جو ہے وہ اس شرک سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ان الفاظ سے کہ بے شک اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں, انتقال کرنے والے ہیں, وہ ان نہ ہوں میتون, اور یہ بھی پھر مرنے والے ہیں, یہ بھی زندہ نہیں رہیں گے. تم میں ان کم یوم القیامت اندا رب کم تختصمون, اور پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس پھر جھگڑو گے, پھر وہاں پر تمہارے درمیان پھر وہ فیصلے ہوں گے, اور جب جہنم میں جاؤ گے تو آپس میں تم ایک دوسرے پر لعنت منامت کر رہے ہو گے. اب آگے دو کرداروں کا موازنہ ہے, ایک شرک کرنے والا اور ایک سچائی پر جو ہے وہ گامزن صدیق. فرمایا کہ فمن اسلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ, پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ سچائی وہ حق اس کے پاس آیا. الیس فی جہنم مثوا للکافرین, تو کیا کافروں کا ٹھکانہ وہ پھر جہنم نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به, اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو سچائی کے ساتھ آیا اور اس نے سچائی کی تصدیق بھی کی. اولئک هم المتقون, یہی ہیں کہ جو کہ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, تقوی گزار ہیں. اللہ تعالی ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرمائے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, اور ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جو بھی وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا. ذالک جزاء المحسنین, اور یہ بدلہ ہے, جزا ہے نیکوکاروں کے, احسان کرنے والوں کے. لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا, تاکہ اللہ ان سے ان کے اعمال کی برائی جو ہے وہ دور کر دے. ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون, اور انہیں ان کے کاموں کی بہترین جو ہے وہ جزا دے ان کے بہترین اعمال کی کہ جو کہ وہ کرتے تھے. الیس اللہ بکاف نبدا, تو کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو گاؤں دیہات کا ایک آدمی ہے عام سا, اس کے پیچھے اگر وہاں کے وڈیرے کی جو ہے وہ بیک آ جائے, اس کی تائید کا ہاتھ آ جائے, تو وہ ایک عام دیہاتی بھی پورے اپنے گاؤں میں اکڑتا ہوا چلتا ہے کہ میرے پیچھے جو ہے وہ وڈیرے کی جو ہے وہ بیک ہے. لیکن ذرا سوچو کہ یعنی بندہ یہ سوچے کہ اس کے پیچھے اگر اللہ سبحانہ و تعالی آ جائے, یہ کتنی بڑی بیک ہے, یہ کتنی بڑی سپورٹ ہے. لہذا اسی کے لیے یہاں پر یہ نشاندہی فرمائی جا رہی ہے, اور یہ احساس ضیاء اجاگر کیا جا رہا ہے کہ الیس اللہ بکاف ابدا, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کیا ڈر ہے کہ جو ہو ساری خدائی بھی مخالف, کافی اگر اے خدا میرے لیے ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور نبی وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان جھوٹے معبودوں سے کہ جو اس اللہ کے سوا ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, فَمَا لَهُم مِّن هَادٍ, تو اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُم مِّن مُضِلٍّ, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے ہدایت دے, تو پھر اس کو کوئی گمراہ کرنے والا بھی نہیں. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام, تو کیا اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے پر قادر نہیں ہے؟ ولئن سألتهم, نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض, بھائی کس نے تخلیق کیا آسمان و زمین کو, لیقولن اللہ, لازمن کہیں گے کہ اللہ. قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ, تو نبی آپ ان سے فرمائے کہ کیا تم نے دیکھا کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا, ان ارادنی اللہ بضر, کہ اگر اللہ میرے لیے کوئی ضرر چاہے, کوئی نقصان مجھے پہنچانا چاہے, حل ہن کاشفات ضر, تو کیا وہ سب اس کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں؟ تمہارے معبودان باطل کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی خیر پہنچانا چاہے اس کو وہ نقصان پہنچا دے، او ارادنی بی رحمہ، یا وہ میرے لیے کوئی رحمت اگر چاہے، حل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ سب اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں تمہارے معبودان باطل؟ قل حسبی اللہ، اے نبی آپ فرمائے کہ میرے لیے تو اللہ ہے کہ جو کہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر وہ توکل کرے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی جگہ اپنے جو بھی کام ہے وہ کیے جاؤ، انی عامل، اور بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، پس تم ان قریب پھر جان لو گے، من یاتیہ عذاب یغزی، کہ کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کون ہے کہ جس پر پھر دائمی عذاب یعنی اترتا ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اور بے شک اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ، فمن اہتدا، اور جس نے ہدایت پائی، فلنفسی، تو وہ اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا، سراسر اس کا فائدہ، اسی کی جان کے لیے اس کا فائدہ ہے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو وہ اپنی جان کے لیے گمراہ ہوا، سراسر اس کا نقصان ہے، وبعنت علیہم بوکیل، اور نبی آپ ان پر کوئی نگہبان، کوئی ذمہ دار وکیل نہیں۔ فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تموت فی منابھا، اللہ فرما رہے ہیں ایک بڑی حقیقت کہ اللہ روح کو اس کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، روح کو جو کہ اللہ نے پھونکی ہے انسان کے اندر، موت جب آتی ہے تو یہ روح ہے کہ جو کہ قبض کر لی جاتی ہے، اور پھر جو بچتا ہے وہ ڈیڈ باڈی کہلاتی ہے، میت، لہذا روح کو اللہ اس کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، والتی لم تموت فی منامھا، اور جو نہ مرے اپنی نیند میں، فیمسک اللتی قضا علیہا الموت، تو جس کی موت کا فیصلہ کیا تو اس کو پھر نیند ہی کی صورت میں روک لیتا ہے، یعنی جو نیند ہوتی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری یہ شعور ہے اور روح ہے کہ جو کہ قبض کیے ہوئے ہوتا ہے، اور اللہ تعالی یہ حقیقت بیان فرمانے ہیں کہ جس کو اللہ تعالی مزید مولت دینا چاہتا ہے تو نیند میں ہی اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے، ویرسل الاخرى الى اجل مسمى، اور دوسری روحوں کو چھوڑ دیتا ہے مزید مقرر وقت تک کے لیے کہ جتنا وقت ان کا متعین، اور نیند میں ہی اگر جو بھی روح قبض کی گئی ہے اور اس کا اجل پورا ہو گیا تو وہ نیند میں ہی روح کو روک لیتا ہے، فی ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ غور و فکر کرتے ہیں، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اور کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی شفاعت کرنے والے وہ بنا لیے، قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، تو نبی ان سے فرمائیے کہ کیا اس صورت میں بھی تم ان کو سفارشی مانو گے کہ وہ کچھ نہ اختیار رکھتے ہوں اور نہ عقل وہ رکھتے ہوں، نہ ان کے پاس کوئی شعور ہو، قل للہ شفاعت جمیع، نبی آپ فرمائیے کہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ شفاعت تو سب کی سب وہ اس کا اختیار وہ کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، واذا ذکر اللہ وحدہ، اور جب بھی ایک اللہ واحد کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کفار مکہ کی، خاص طور پر اور عام طور پر آج ہمارے ہاں بھی یہی کیفیات نظر آتی ہیں کہ اس معذ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہیں کہ جو کہ اس بات سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ بس ہم ایک اللہ ہی کی جو ہے وہ عبادت کریں، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اس اللہ کے سوا ہیں، یعنی معبودان باطلوں کا اور اولیاء اللہ کے تذکرے جو ہے وہ چھڑتے ہیں جھوٹے سچے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ فوراً خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، یعنی جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل متنفر ہوتے ہیں، جب ساتھ میں اللہ کے ذکر کے ساتھ کچھ جھوٹے سچے قصے ہیں کہ جو مختلف بزرگوں کے اور اولیاء اللہ کے وہ بیان کیے جائیں، کرشمے جو ہے وہ بیان ہو رہے ہوں، تو پھر جو ہے وہ جھومنے لگتے ہیں، مزہ ان کو آ رہا ہوتا ہے، قل اللہم، اے نبی آپ فرمائیے کہ اے اللہ، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت میں آتا ہے کہ نماز تہجد میں یہ آغاز میں اسے پڑھتے تھے ان الفاظ کو، قل اللہم، اے نبی آپ فرمائیے کہ اے اللہ، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کی جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں کے درمیان اس امر میں فیصلہ فرما دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر جن لوگوں نے کفر اور شرک کے ساتھ ظلم کیا تو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اسی کے ساتھ اتنا ہی اور انہیں ساز و سامان مل جائے اور وہ سب کا سب روز قیامت اس جہنم کی رسوائی سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہیں. فرمایا کہ من سوء العذاب یوم القیامہ, یعنی اس برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن. لہذا الفاظ یہاں پر معذوف ہیں کہ پھر بھی اتنا سونا اور یعنی یہ ساز و سامان دنیا بھر کا وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے. وبدا لہم من اللہ, اور اللہ کی طرف سے ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ مالم یکونو یحتسبون, کہ وہ کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. وبدا لہم سیئات ما کسبوا, اور ان پر برے کام وہ ظاہر ہو جائیں گے کہ جو وہ اس دنیا میں کرتے تھے. وہا کبھی ما کانوا بہ یستہزئون, اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا کہ جو دنیا میں اس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے. فاذا مس الانسان ضر, اب ایک میچور انسان کی پرسنالٹی, غیر پختہ انسان, کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناه نعمتا منا, اور پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت ادا کرتے ہیں, قال انما اوتیته على علم, تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے علم کی بدولت مجھے دیا گیا, میرا علم, میری صلاحیت, میری پلاننگ, میری منصوبہ بند. یہ وہ مانتا پرستی ہے کہ جو اس کے اندر آ جاتی, اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے. بل ہی فتنہ, نہیں بلکہ یہ ایک فتنہ یعنی آزمائش ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اصل لوگ نہیں جانتے کہ بھئی اصل تو کار فرمائی وہ تو اللہ کی ہوتی ہے, اور اللہ آزمائش کے طور پر پھر یعنی کوئی گیا مزار پہ منت مانگی اور جو ہے وہ کام اس کا فوراً ہو گیا, تو یہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ یہ آزمائش اس کے یعنی آزمانا چاہتا ہے کہ اس کا اعتقاد وہ کس پر ہوتا, یعنی اس پر کہ جو خود بھی ہدایت کا محتاج ہے, اللہ کی رحمت کا محتاج, جو اس دنیا سے چلا گیا, یا واقعتاً وہ اللہ ہی پر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اکثر لوگ وہ جانتے ہی نہیں. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, یقیناً یہ ان لوگوں نے بھی کہا تھا ایسی بات کہ جو ان سے پہلے تھے جو وہ کرتے تھے, اس نے پھر ان سے عذاب کو پھر دور نہ کیا, ان کی ہٹ دھرمی پر ان پر بھی عذاب آیا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, اور پس ان پر آ پڑی برائیاں کی جو انہوں نے کمائی, اس کا وبال آ پڑا. والذین ظلموا من هؤلاء, اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا, سیصیبهم سیئات ما کسبوا, تو جل انہیں پہنچیں گی برائیاں کی جو کہ انہوں نے کمائی. وما هم بمعجزین, اور وہ عاجز کرنے والے نہیں. اولم یعلموا, کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, دونوں میں جو ہے وہ آزمائش ہے. ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون, اور بلا شبہ اس میں بھی یقیناً نشانیاں ہوں لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے, یہ توبہ کے حوالے سے انتہائی امید افزا آیت ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کے لیے اعلان فرما رہے ہیں کہ جس نے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کیے ہوں لیکن موت سے پہلے پہلے اسے توفیق ہو گئی توبہ کی, تو اللہ تعالیٰ وہ کثیر تعداد میں جو بھی اس نے کثرت کے ساتھ گناہ کیے, اسراف کیا, وہ تمام کے تمام گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اگر اس کی توبہ میں خلوص ہے, اور شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے وہ سارے گناہوں کی وہ توبہ کر لے. یہ امید افزا آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ. فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا, کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیے, گناہ کیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی جو ہے وہ مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اور بے شک اللہ سب کے سب گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, اور بے شک وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن سورہ نساء میں توبہ کی دو اقسام تو ہمارے سامنے آ گئی تھی. یعنی ایک قسم وہ ہے توبہ کی کہ انسان گناہ کرے اور فوراً جب اس کو ندامت ہو جائے اور توبہ کر لے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمے لے لیا کہ ایسے شخص کی توبہ کہ جو گناہ کے بعد فوراً پلٹ جائے, توبہ کر لے, ندامت ہو جائے, لہٰذا میں اس کی توبہ اپنے ذمے لیتا ہوں, اس کی توبہ میں قبول کروں گا. دوسری قسم وہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا رہے لیکن اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور موت کا فرشتہ آ گیا, اجل وہ آ گئی, وقت اس کا پورا ہو گیا. اب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لئی ستی توبہ, ایسے شخص کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں, کہ جب یہ عمل کا رجسٹر بند ہو گیا اور موت کا فرشتہ سامنے آ گیا پھر اب وہ جتنی معافی تلافی کرے اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. اور یہ تیسری قسم ہے توبہ کی کہ موت سے پہلے پہلے کثرت کے ساتھ گناہ کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ بھی ہیں کہ جو کہ معاف فرمانے پر قادر ہے اگر موت سے پہلے وہ توبہ کر لے سچی توبہ. اور سچی توبہ بھی ہم نے اس کی شرائط سمجھی تھی کہ گناہ کے بعد ریگریشن ہو, انسان کو سچی ندامت ہو, روئے گرگڑائے اکیلے میں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی تلافی کرے کہ اللہ میں تیرا کھاتا ہوں, تیری نعمت استعمال کر رہا ہوں اور تیری ساتھ جو میں نے گناہ کر لیا, تیری جو ہے وہ نافرمانی کر لی, ندامت ہو سچی, رو گرگڑائے اکیلے میں جا کے. نمبر دو, دوسری شرط توبہ کی قبولیت کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر, اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں ہو. اور بہرحال پھر بھی انسان ہے, خطا کار ہے, گناہ ہو تو لہٰذا اب جب موقع ملے دوبارہ گناہ کرنے کا, یہ تیسری کنڈیشن ہے توبہ کی قبولیت کی, تو فوراً اسے وہ وعدہ یاد آ جائے اور وہ بالفعل اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے. اور حقوق العباد کا معاملہ تو بڑا حساس ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ کسی کا حق اس دنیا میں مارا ہے, کسی کے ساتھ ذاتی کی ہے, لہٰذا یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کی چوتھی شرائط یہ ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے اور یہ ہے کہ اس کا حق اسے واپس کیا جائے. اگر یہ نہیں ہوگا تو تب تک یہ توبہ جو ہے وہ انسان کی وہ قبول نہیں ہوتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرط ہے کہ جس میں ایڈ کرتے ہیں کہ جتنی لذت گناہ کرنے میں انسان نے حاصل کی, اب گناہ کے بعد توبہ کر کے اب اپنے آپ کو گھلا دے کھپاتے اتنا ہی دین کی خدمت میں. لہٰذا یہ پانچویں شرط بھی ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایڈ فرماتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے. وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی کہ جس کا ساز و سامان صحرا میں گم ہو گیا, اونٹنی بھی گم ہو گئی, اور جب وہ ملتی ہے تو وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ خوشی میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن الٹے الفاظ ہیں کہ جو کہ خوشی میں نکل جاتے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنی خوشی اس اونٹنے کے ملنے پر, ساز و سامان کے ملنے پر اس شخص کو ہوئی ہے, اس سے کہیں زیادہ خوشی مجھے اپنے اس بندے سے ہوتی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جو گناہ کے بعد جو وہ توبہ کرے. بلکہ حدیث میں تو یہ بھی الفاظ آتے ہیں, التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو. تو یہ تو گناہ, یہ توبہ کا جو دروازہ اور یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ تو دیگر مذاہب میں یہ توبہ کا تصور ہی نہیں ہے, وہ تو فزیکل کیمیکل لاز پر جو ہے وہ گناہوں کو تول رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جس طرح سے یعنی گناہ ہو گیا اب اس کی کوئی معافی تلافی نہیں. جس طرح سے کسی نے زہر کھا لیا اور زہر کھانے کے بعد اب وہ جتنا معافی تلافی کرتا رہے لیکن اب زہر تو اثر کرے گا. لہٰذا اب جس نے گناہ کر لیا اب اس کی تو سزا اسے ملنی ملنی, یہ دیگر مذاہب میں یہ تصورات ہیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کا یہ تصور اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اب وہ گناہ کرنے کے بعد اس کی توبہ نہیں ہے اور اسے سزا ملنی ہے, تو مجھے بتائیے اس کی اس دنیا میں اصلاح ہوگی, وہ ریفارمیشن کوئی اس کی ہوگی؟ نہیں, بلکہ وہ تو اور جری ہوگا کہ جب مجھے جانے جہنم میں ہے, سزا ملنی ہے, میں اور جو ہے وہ مزے کر کے جاؤں, کیوں چھوڑوں میں مزے؟ تو انسان کے سامنے جب یہ تصور ہے کہ نہیں جی گناہ ہو گیا, نہیں, توبہ کی امید رکھو, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, تمہارے اکاؤنٹ سے یہ گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے, تو پھر یہ ریفارمیشن ہوتا ہے, اس کی اصلاح ہوتی ہے, وہ نیکیوں کی طرف ایک عزم کے ساتھ جو وہ بڑھتا ہے, نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے. یہ وہ تو یعنی تحفہ ہے دین اسلام کا, توبہ. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اصل توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ, اور تم اپنے رب کی طرف جب وہ رجوع کرو, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اسی کے فرم بردار ہو جاؤ, من قبل یات یا قوم العذاب, اس سے قبل کے عذاب آ جائے, ثم لا تنصرون, اور پھر تم مدد نہ کیے جاؤ, واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, اور اتبع کرو یعنی سب سے بہتر انداز میں اس کتاب کی کہ جو تمہاری طرف نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے, من قبل یات یا قوم العذاب وبختہ, اس سے قبل کے اچانک جو ہے وہ عذاب آ جائے, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. اب اگر توبہ نے نہ کی تو پھر قیامت کے دن حسرتناک جو انجام ہے وہ نقشہ ہمارے سامنے آج ہی کھینچا جا رہا ہے, کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ کوئی پھر شخص یہ کہے قیامت کے دن کہ ہائے افسوس کہ جو میں نے اللہ کے حق میں جو ہے وہ کوتاہی کی۔ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور یہ کہ میں ہنسی اڑانے والوں میں سے رہا، میں تو بس تمسخری کرتا رہا، کوئی سیریس ہی نہیں لیا دین کو۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اور یا وہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ او تقول ہینا تر العذاب لو ان لی کرا، اور یا وہ جب عذاب کو دیکھے تو یہ حسرت کرے کہ کاش اگر ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں جانا ہو جائے، تاکونا من المحسنین، تو میں احسان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، یعنی عمل کی بھی انتہا کو پہنچ جاؤں۔ بلا، اللہ فرمائے گا کہ کیوں نہیں، قد جاءت کا آیات ہی، یہ تیرے پاس میری یہ آیات یقیناً آئی تھی، فکذبت بها، پس تو نے ان کو چھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ ویوم القیامۃ تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہم مسودہ، اور قیامت کے دن اے نبی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گروہ سے محفوظ فرمائے۔ الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، تو کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ پھر جہنم نہیں ہے؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، لیکن اس کے برعکس اللہ فرمانے کہ اللہ نجات دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو یعنی کامیابی کے ساتھ وہ تقوی کی روی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، نہ انہیں کوئی برائی پہنچے گی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اب ایک سبب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان گھبراتا کیوں ہے توبہ کرنے سے، کہ بھئی میں توبہ کروں گا تو مجھے جو ہے وہ سود چھوڑنا پڑے گا، سود چھوڑوں گا تو میری پوری اکانومی بیٹھ جائے گی، کاروبار جو ہے وہ اس طرح سے جو اس وقت آسمان پر ہے وہ پاتال پر میں آ جاؤں گا، روکی سوکھی کھانی پڑیں گی، میں پردہ کرنا شروع کر دوں گی بہن یہ سوچے تو پھر میں یعنی بیکورڈ کہلاؤں گی اور آکورڈ کہلاؤں گی، اور طنز ہیں کہ جو کہ لوگ کریں گے، تو اس طرح کے یہ خدشات ہیں کہ جو کہ اندر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ خالق کل شے، بھائی اللہ ہی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اعلیٰ کل شے وکیل، اور وہ ہر شے پر نگہبان ہے، تم اس پر توکل تو کرو، اس کے احکامات پر عمل تو کرو، آگے تو بڑھو۔ لہو مقالید السماوات والارض، اور اسی کے لیے آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، خزانوں کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار انہوں نے کیا وہی ہیں کہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب زوردار نفی ہے شرک کی۔ قل، اے نبی آپ فرمائیے، افغیر اللہ تأمرونی عابدو ایوہ الجاہلون، تو کیا اے جاہلوں تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا یعنی کسی اور کی جو ہے وہ پرستش کروں، اس کی عبادت کروں؟ ولقد اوہی الیک، اور یقیناً اے نبی آپ کی طرف وحی کی گئی، ویل الذین من قبلک، اور ان کی طرف بھی کہ جو آپ سے پہلے ہوئے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ہیں کہ جو کہ بالکل اکارت جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ ولتکونن من الخاسرین، اور تم لازمن خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ تم اسی کی بس عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے جو وہ ہو جاؤ۔ اب یہ شرک کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب انسان اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی، تو وہ کم پر قناعت کر کے معبودان باطل ہے کہ جو کہ اپنے بنا لیتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی کہ جیسے کہ قدر کا حق تھا، انہوں نے پہچانا نہیں اللہ کو جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامه، اور تمام زمین روز قیامت اس اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینی، تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پس وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے کہ جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اب دوسرے اور تیسرے یعنی سور میں جب پھونکا جائے گا دوسری اور تیسری مرتبہ، تو ان کی کیفیات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرا سور یہ نفقہ ساق ہے، پہلا سور وہ نفقہ فضا کہلاتا ہے۔ جب پہلی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو ساری مخلوقات پر گھبراہٹ ہے کہ جو کہ طاری ہو جائے گا۔ اب دوسرے سور کا تذکرہ، ونفق فی السور، اور جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، فصیح کا من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو ہر کوئی جو بھی آسمان و زمین میں ہے سب پر موت طاری ہو جائے گی. اللہ من شاء اللہ, مگر جس کے لیے اللہ چاہے اس کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا. تیسرا جو بھی سور ہے, فرمایا کہ ثم نفخ فیہ اخرى, اور جب تیسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی, فإذا هم قیام ينظرون, تو وہ فوراً کھڑے ہو کر ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھنے لگیں گے. یہ نفخ قیام ہے کہ جب دوبارہ سے پھر اللہ تعالیٰ قبروں سے نکال دے گا, روزے محشر لوگوں کو جمع کیا جائے گا. بہت پیاری آیت آ رہی ہے, فرمایا کہ قیامت کا نقشہ کہ جب وہ قیامت قائم ہوگی روزے محشر, وأشرقت الأرض بنور ربها, اور زمین اپنے رب کے نور سے جو ہے وہ چمک اٹھے گی. اب یہ کیا کیفیت ہوگی, ہماری یہ محدود عقل میں یہ باتیں سما ہی نہیں سکتی کہ وہ رب کے نور کی وجہ سے یعنی چمک اٹھے گی وہ زمین. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور پھر یہ کتاب ہے کہ جو کہ رکھ دی جائے گی ہر ایک کا نامہ اعمال. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, اور نبی اور گواہ ہیں کہ جو کہ لائے جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ, اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ وہ دے دیا جائے گا. وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور وہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد اہل جہنم کا سفر ہے جہنم کی طرف. اللہ تعالی ہمیں اس گروہ سے محفوظ فرمائے, اس انجام بس سے محفوظ فرمائے کہ جب یہ اہل جہنم ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, اور کافر جب ہانکے جائیں گے گروہ در گروہ جہنم کی طرف. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا, یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے گیٹ پر آئیں گے دروازے پر, فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, تو اس کے دروازے ہیں کہ جو کہ کھول دیے جائیں گے ان کے لیے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, اب جو بھی داروغہ جہنم ہے وہ ان سے کہیں گے جو محافظ ہیں جہنم کے دروازے کے, کہ الم یاتیکم رسول منکم, کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہ آئے تھے. یعنی یہ کوئی علم اضافے کے لیے نہیں پوچھیں گے, بلکہ یہ حسرت میں جب وہ اضافہ کریں گے کہ بھئی تم جہنم میں کیوں آ گئے, تمہارے پاس تو سمجھانے والے آئے تھے, اللہ کی کتابیں اس کے عمل کر کے انہوں نے دکھایا, حجت تم پر تمام کر دی, کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے. یتلون علیکم آیات ربکم, کہ جو تم پر تلاوت کرتے تھے, تمہیں سمجھاتے تھے رب کے احکامات. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور وہ تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات سے. قالوا بلا, تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, اور یقیناً پھر کافروں پر عذاب کا جو حکم ہے وہ ثابت ہو جائے گا, وہ پورا ہو جائے گا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. فبئس مثوى المتکبرین, پس بہت ہی یہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں اس گروہ سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اس کے برعکس اب اہل جنت کو کس طرح سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا بڑے اکرام کے ساتھ, اور کیسے ان کا وارم ویلکم ہوگا. فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, اور جو لوگ اپنے رب سے کا تقوی اختیار کرتے تھے, لہٰذا انہیں جنت کی طرف گرو در گرو بڑے اہتمام کے ساتھ احترام کے ساتھ لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها, یہاں تک کہ جب وہ وہاں جنت کے دروازے پر پہنچیں گے. وفتحت ابوابها, تو وہ اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے پائیں گے. اب کیا فرق ہے, دیکھیں کہ جب اہل جہنم کو لایا گیا جہنم کے دروازوں پر, تو وہاں پر یہ فتحت کے ساتھ شروع میں واو نہیں اضافہ تھا, وہاں تھا اذا جاؤوها فتحت ابوابها, ان کے لیے کھولے جائیں گے. جبکہ اہل جنت کے لیے یہ فتحت کے ساتھ واو کا یعنی حرف ہے کہ جو کہ لایا گیا, وفتحت ابوابها. تو لہذا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی یعنی وہ مہمان کہ جس سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے, بہت لگاؤ ہوتا ہے, اور وہ کہیں دور سے آ رہا ہو, تو لہذا یہ ہے کہ اب اس کو وارم ویلکم کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, آپ دروازہ کھول کر باہر اس کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے وہ آتا ہے اس کو آگے بڑھ کر وارم ویلکم کرتے ہیں, اندر لے کے چلے جاتے ہیں, دروازے کھلے ہوتے ہیں. تو لہذا یہ ہے اصل میں وہ نقشہ اہل جنت کا. اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے, جنت کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے. فرمایا کہ وہ فتحت ابوابها, تو ان کے لیے دروازے وہ کھلے ہوئے ہوں گے. وقال لهم خزنتها, اور ان سے ان کے جو جنت کے داروغہ ہیں محافظ, وہ فرمائیں گے کہ سلام علیکم, سلوٹ کریں گے کہ سلام ہو تم پر, طب تم بہت تم خوب رہے, بہت اچھے رہے. فدغلوہا خالدین, بس اب تم اس میں ہمیشہ رہنے والوں میں تم داخل ہو جاؤ جنت کے دروازوں میں سے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, اور وہ کہیں گے اہل جنت کے تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنا وعدہ جو ہے وہ سچا کر دکھایا. وأورثنا الارض, اور ہمیں اس جنت کا زمین کا وارث ہے کہ جو کہ بنایا. نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء, اور ہم اب قیام کریں جنت میں جہاں ہم چاہیں, جہاں چاہیں ہم اس جنت میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں, جو چاہیں ہمیں دے دیا جاتا ہے. فرمایا فنعم اجر العاملین, بس کیا ہی خوب یہ بدلہ ہے کس کا. دیکھیں الفاظ کیا ہیں, العاملین. صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا بس یہ انجام ہے کہ بس یہاں کلمہ پڑھا جو ہمارے تصورات, اور ہم شراب نوشی کریں, زنا خوری کریں, سود خوری کریں, بس کلمہ پڑھے میں تو سیدھا جنت. بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں بدلے میں وہی دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے. یہاں بھی الفاظ کیا ہیں, فرمایا کہ فنعم اجر العاملین, بس کیا ہی خوب اجر ہے عمل کرنے والوں کا. وتر الملائکۃ حافین من حول العرش, جب تمام فیصلے ہو جائیں گے سب کے, لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ فرشتوں کو دیکھیں گے, اللہ کے وہ مقرب فرشتے. حافین من حول العرش, وہ عرش کے گرد اللہ کے حلقہ باندھے ہوئے سب در سب وہ کھڑے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم, اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق, ان کے درمیان بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. یعنی اکثر کی تو رائے مفسرین کی یہ ہے کہ یہ قضی بینہم بالحق کے حوالے سے عموم میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی وہاں پہنچنے والے ہیں ان کے درمیان, بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. بعض کی آ رہا یہ ہے کیونکہ فرشتوں کا تذکرہ آ رہا ہے, اور فرشتے جو ہے وہ عاقل مخلوق ہیں, یہ فرشتے روبوٹ نہیں ہوتے, عاقل مخلوق ہوتے ہیں. تو اللہ کے جو بھی احکامات ہیں اس پر من وان وہ تعمیل کرتے ہیں, اس میں تو کوئی وہ آگے پیچھے ماننا نہیں کرتے, لیکن اللہ کے حکم کی حکمت کے حوالے سے وہ بھی اختلاف رکھتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ یہ یعنی اس کو کتنا اللہ تعالیٰ دے گا اور اس فلاں بندے کو کتنا دے گا, اور اللہ کے احکامات کی جو حکمتیں ہوتی ہیں اس میں مختلف ان کی آرا ہیں کہ جو کہ بنتی ہیں فرشتوں کے اندر, ان کے حوالے سے بھی فیصلہ ہے کہ جو کہ وہاں پر فرما دیا جائے گا اور ان کو معاملات کلیئر کر دیے جائیں گے. واللہ عالم. فرمایا وقیل الحمد للہ رب العالمین, اور پھر فرمایا جائے گا, کہا جائے گا کہ تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو جہان و جہان والوں کا جو وہ رب ہے. اب اس کے بعد سورۃ المومن ہے, اور انشاءاللہ اس کا ایک رکوع کر کے ہم وقفے پہ جائیں گے. اس کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے, اور یہ سورہ غافر اس کی جو آیت نمبر 3 کا جو پہلا لفظ ہے غافر الذنب, اسی سے یہ سورہ غافر بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور سورۃ المومن بھی اس کا جو ہے وہ نام ہے. اور توحید عملی کے حوالے سے توحید فی الاطاعت کا موضوع سورہ زمر میں کور ہوا, اب توحید فی الدعا یہ موضوع ہے کہ جو کہ سورۃ المومن کا ہے. اور یہ دعا کیا ہے, بچھ جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور, اپنی حیثیت کو جو ہے وہ تسلیم کرنا. یعنی دعا میں انسان بالکل گھٹنے ٹیک کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب مانگتا ہے, تو یہ کس چیز کا اظہار ہے کہ وہ حاکم کس کو مان رہا ہے, خالق کس کو مان رہا ہے, مشکل کشا کس کو مان رہا ہے, رازق کس کو مان رہا ہے, وہ اللہ کو مان رہا ہے, اور اپنے آپ کو وہ فقیر ہے کہ جو کہ گردان رہا ہے, کہ جو کہ اسے یعنی یہ اپنی حیثیت پہچاننی ہے. ہم پڑھ کر آئے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تم سب جو ہے وہ اللہ کے جناب میں فقیر ہو, تنگ دست ہو, اور اللہ ہے کہ جو کہ غنی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ دعا اس کا ایک اظہار ہے, اور یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو احادیث ملتی ہیں کہ الدعاء مخ العبادات. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ دعا عبادت کا مخ یعنی مغز ہے, اس کی جسٹ ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ الدعاء هو العبادة, کہ یہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے, اور عبادت کے معنی میں بھی جانے کے ہیں, اور دعا میں بھی اس کا اظہار ہے کہ جو کہ ہوتا ہے. لہٰذا اب یہ موضوع ہے کہ جو یہاں پر انشاءاللہ توحید عملی کے دوسرے پہلو کے حوالے سے کور ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, حروف مقطعات. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, اس قرآن کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے کہ جو العزیز ہے غالب ہے, اور العلیم ہے کہ جو کہ جاننے والا ہے. اور یہ دعا کے لیے یہ العلیم کی جو بھی صفت ہے نا, یہ بڑی اہم ہوتی ہے. یعنی اللہ کے سامنے اپنی ہم حاجت رکھیں یا نہ رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، ہمارے تحت شعور میں کیا پل رہا ہے، ابھی وہ شعور کی سطح پر نہیں آیا، سب کانشیس میں جو چیزیں پل رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا العلیم کی جو صفت ہے وہ دعا کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم مانگیں یا نہ مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمیں ہمارے اندر کی کیفیات کو جانتا ہے، وہ بن مانگے بھی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اور پھر یہاں پر مزید چار شانے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آگے آ رہی ہیں۔ فرمایا غافر الذنب، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور افضل جو دعا ہے وہ کلمہ وہ استغفار کا ہے، کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار کرنی چاہیے، اور یہ شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غافر الذنب، وہ گناہوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ نمبر دو وقابل التوب، وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نمبر تین شدید العقاب، وہ شدید عذاب والا بھی ہے۔ اور نمبر چار ذی الطول، وہ بڑے فضل والا بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اور نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، سو اے نبی ان کا جو شہر میں آرام سے یہ چلنا پھرنا ہے یہ کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے قبل قوم نوح نے بھی اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی جھٹلایا۔ وحمد کل امت برسولہم، اور ہر امت نے اپنے رسولوں کے مطابق یہ ارادہ باندھا، لیا خضو، کہ وہ اپنے رسولوں کو معاذ اللہ پکڑ لیں، وجادلوا بالباطل، اور ناحق باطل طریقے پر ان سے جھگڑا کریں، لیدہدوا بہ الحق، اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق کو جو ہے وہ دبا دیں۔ فاخذتہم فاخذتہم، تو اللہ فرمانے کہ میں نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو پھر دیکھو کہ کیسا ہوا پھر میرا عذاب۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، اور اسی طرح اے نبی آپ کے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی کہ انہم اصحاب النار، کہ وہی ہیں جہنم والے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ کیا کریں گے؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی ہم کے ساتھ، اپنے رب کی ہم کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وہ یؤمنون بہ، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ویستغفرون للذین آمنوا، اور کتنی بڑی بشارت ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے ایمان لانے والوں کے لیے جو ہے وہ مغفرت مانگتے ہیں، یعنی فرشتے بھی ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں اپنے رب سے وہاں پر جب وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، کہ اے ہمارے رب ہر شے کو سمو لیا ہے تیری رحمت اور تیرے علم نے، فاغفر للذین تابوا، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان لوگوں کو بخش دے کہ جنہوں نے توبہ کی ہے، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی جنہوں نے اتبا کی، پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے جب وہ بچا لے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی دعاؤں کا مصداق جب وہ بنا دے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، وہ کہتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب انہیں ہمیشگی کے باغات میں جو ہے وہ داخل فرما، اللتی وعدتہم، وہ جنت کے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کو بھی جنت میں داخل فرما کہ جو صالح ہیں ان کے باپ داداؤں میں سے، وازواجہم وذریاتہم، ان کی ازواج میں سے اور ان کی اولادوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے اللہ تو بچا لے، ومن تقی السیئات یومئذ، اور جو اس دن برائیوں سے بچا، فقد رحم تھا، تو یقیناً اللہ تو نے اس پر رحم کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اپنی رحمت میں جو ہے وہ ڈھانپ لے، اور ہمیں بھی برے باتوں سے، گناہوں سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وذلک هو الفوز العظیم، یہی تو ہے شاندار کامیابی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں، یا انشاءاللہ وفق کر لیتے ہیں، اور چار رکعت میں حافظ صاحب سے اس کی سماعت فرماتے ہیں انشاءاللہ۔